بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے عید نوروز کا خصوصی پروگرام۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان میں عدالتی اصلاحات کی منظوری کے بعد ملک کے دو صوبوں میں انتخابات التوا کے خلاف کیس کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور کے ایک مندر میں حادثہ پیش آنے سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کے ایئر ڈیفنس نے صہیونی فوج کے فضائی حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ مقامی ذرائع نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں صہیونی حکومت اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے، اور یمن کے وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے کہ اگر جارحے افواج نے حملے بند کرنے پر مبنی انصار اللہ کے سربراہ کی تجویز پر عمل نہیں کیا تو انہیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان میں عدالتی اصلاحات کی منظوری کے بعد ملک کے دو صوبوں میں انتخابات التوا کے خلاف کیس کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جمعرات کے روز کیس کی سماعت کے دوران لارجر بینچ میں شامل ایک جج جسٹس امین الدین نے کیس سننے سے معذرت ظاہر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گزشتہ رات کے فیصلے کے تناظر میں کیس سننے سے معذرت کرتا ہوں۔ ان کا اشارہ گزشتہ روز ان کے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جاری کردہ تجویز کی جانب تھا، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز بنائے جانے تک آرٹیکل 184(3) کے تحت چلنے والے تمام مقدمات ملتوی کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال انتخابات کے التوا کی سماعت کرنے والے لارجر بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف کیس میں اب نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ پاکستان نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم کا تجربہ کیا ہے۔ پاکستانی بحریہ نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم کا تجربہ جمعرات کی صبح کیا گیا، جو پوری طرح کامیاب رہا۔ اس موقع پر بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل امجد خان نیازی اور دوسرے افسران بھی موجود تھے۔ ایڈمرل امجد خان نیازی نے اس موقع پر کہا کہ پاکستانی بحریہ ملک کی آبی سرحدوں کے خلاف کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال بھی پاکستانی بحریہ نے کھلے سمندر میں اینٹی شپ میزائلوں کے کئی تجربات کیے تھے۔ ہندوستان کی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور کے ایک مندر میں حادثہ پیش آنے سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوؤں کے تہوار رام نومی کے موقع پر اندور شہر کے ایک مندر میں کنویں کی چھت دھنس جانے سے 2 درجن سے زیادہ لوگ کنویں میں جا گرے، جن میں سے اب تک 13 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مندر کے اندر واقع ایک کنویں کو چھت کے ذریعے ڈھانپ دیا گیا تھا اور بھیڑ کے سبب وہ چھت دھنس گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن جاری ہے، جس میں اب تک 19 افراد کو کنویں سے باہر نکال لیا گیا ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی شیوراج سنگھ چوہان کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے اور کنویں میں پھنسے باقی لوگوں کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ دوسری جانب جنوبی ریاست آندھر پردیش میں بھی ایک مندر میں آگ لگنے سے آج بھگدڑ مچ گئی۔ پولیس اور مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ریاست آندھر پردیش کے گوداوری ضلع کے ایک مندر میں آگ شارٹ سرکٹ سے لگی، تاہم کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ شام کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے صہیونی فوج کے فضائی حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ شام کے سرکاری خبر رساں ادارے سانا کے مطابق صہیونی فوج کے گزشتہ رات کے حملے میں دمشق کے مضافاتی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن شام کے ایئر ڈیفینس نے زیادہ تر میزائلوں کو ٹارگیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ شام کی فوج کے ایک اعلی عہدیدار نے بتایا کہ یہ حملہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب 1:20 پر ہوئے اور میزائل مقبوضہ جولان علاقے سے مارے گئے تھے۔ شام کی فوج کے اس عہدیدار نے بتایا کہ صہیونیوں کے اس حملے میں 2 شامی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور تھوڑا مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ گزشتہ ہفتے بدھ کی صبح کو بھی صہیونی فوج نے حلب ایئرپورٹ پر میزائل داغے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شام کی حکومت نے صہیونیوں کی مسلسل جارحیت کے بارے میں اقوام متحدہ میں شکایت درج کی ہے، تاہم اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی ادارے اس معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس بات کے ثبوت بھی منظر عام پر آ چکے ہیں کہ صہیونی حکومت کے حملوں کا فائدہ شام میں سرگرم دہشت گردوں اور غاصب امریکی فوجیوں کو ہی پہنچتا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ مقامی ذرائع نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں صہیونی حکومت اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے۔ فلسطین کے ذرائع نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی فوج نے جمعرات کی صبح مغربی کنارے کے شہر جنین کے جنوب میں واقع قباطیہ ٹاؤن پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہمارے مجاہدین قباطیہ ٹاؤن میں غاصب صہیونی فوجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ القدس بریگیڈ کے جنین بٹالین نے بھی بدھ کو اعلان کیا تھا کہ اس کے مجاہدین نے قباطیہ ٹاؤن میں صہیونی اہداف پر حملے کیے ہیں۔ اس آپریشن میں جنین بٹالین کا ایک گروپ حیفا اسٹریٹ پر واقع تان جیم ٹاؤن کے قریب صہیونی فوجی گاڑی کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق فلسطینی مزاحمتی فورسز نے فروری کے مہینے میں مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونیوں کے خلاف 1,100 سے زیادہ آپریشن کیے، جس کے نتیجے میں 8 صہیونی ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ جنوری میں فلسطینی گروپوں کی کارروائیوں میں 7 صہیونی ہلاک، 48 زخمی ہوئے تھے، جبکہ 35 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ مقبوضہ بیت المقدس سے دوسرے ممالک ہجرت کرنے والے صہیونیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ عبرانی زبان میں شائع ہونے والے اخبار یدیعوت آہرونوت کے مطابق مقبوضہ سرزمینوں میں حالیہ واقعات کے بعد صہیونیوں میں گہری تشویش پائی جاتی ہے اور دوسرے ممالک کی جانب فرار کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اخبار کے مطابق حالیہ دنوں کے دوران مقبوضہ فلسطین سے دوسرے ملکوں کو مستقل طور پر ہجرت کرنے یا ان کی شہریت حاصل کرنے کے رجحان میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ بغداد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر کی دعوت افطار میں شام اور سعودی عرب کے سفیروں نے بھی شرکت کی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بدھ کی رات ہونے والی یہ دعوت افطار بغداد میں متعین ایران کے سفیر محمد کاظم آل صادق کی جانب سے کی گئی تھی، جس میں اردن، کویت، لبنان، افغانستان اور موریتانیہ کے سفیروں نے شرکت کی۔ روس کے سفیر بھی اس دعوت میں مدعو تھے۔ اس موقع پر ایران کے سفیر، شام کے سفیر اور سعودی عرب کے سفیر نے ایک دوستانہ ماحول میں ملاقات اور گفتگو کی۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی ملاقات قرار دی جا رہی ہے۔ یمن کے وزیر دفاع نے خبردار کیا ہے کہ اگر جارح افواج نے حملے بند کرنے پر مبنی انصار اللہ کے سربراہ کی تجویز پر عمل نہیں کیا تو انہیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ المسیرہ نیوز چینل کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے، جو صوبہ حجہ میں فوج اور عوامی رضاکار فورس کے دستوں کا معائنہ کرنے کے لیے میدی شہر پہنچے تھے، جارح سعودی فوجی اتحاد کو سخت خبردار کیا ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جارح ممالک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک بدر الدین الحوثی کے انتباہ کو سنجیدہ لیں اور حملہ اور محاصرہ بند اور یمن کی سرزمین سے پسپائی اختیار کریں، ورنہ آئندہ جنگ عزم و ارادے کی جنگ ہوگی جس میں دشمن کا کام تمام کر دیا جائے گا اور یمنی عوام کی کامیابی یقینی ہوگی۔ یاد رہے کہ انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے ہفتے کی رات کو اپنی ایک تقریر میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو امریکہ کا اعلی کار بننے سے باز رہنے کی ہدایت دی تھی اور کہا تھا کہ ریاض اور ابو ظہبی اپنے مفادات کو پیش نظر رکھیں اور قیدیوں کے تبادلے اور یمن کے محاصرے کے خاتمے پر مرکوز ہوں۔ انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے زاپوروژیا پاور پلانٹ پر حملے کی صورت میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ جرمن ریڈیو کے مطابق انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے یہ بیان زاپوروژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کا دورہ کرنے کے بعد دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اطراف کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ عسکری سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے یوکرین میں جنگ کے آغاز کے بعد دوسری بار اس نیوکلیئر پاور پلانٹ کا دورہ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش پروگرام میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو میں آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں، اور بات چیت کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے تجزیہ کار ساتھی جناب غلام عباس حیدری صاحب۔ جی غلام عباس حیدری صاحب،
جی
پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ملتوی ہونے کے خلاف کیس سننے والا جو سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے،
جی
تو اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں، اس کی کیا وجہ رہی؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام جو سامعین ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، جو بینچ ہے جو ٹوٹ گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بینچ میں شامل جسٹس امین الدین خان نے جو ہے کیس سننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس نے کہا کہ اب جو ہے یہ پانچ رکنی لارجر بینچ جو ہے ٹوٹ چکا ہے اور اب ہم ایک نیا بینچ بنائیں گے۔ تو یہ نیا بینچ جو ہے آج پورے دن نہیں بن سکا، اور اب سے تھوڑی دیر قبل یہ اعلان ہوا کہ کل صبح 11:30 جو ہے نیا بینچ ہے وہ جو ہے کیس کی سماعت دوبارہ شروع کرے گا۔ اس طرح جو ہے اب یہ بینچ ٹوٹ چکا ہے اور نیا بینچ اب بننے جا رہا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ نیا بینچ پانچ رکنی ہوگا، سات رکنی ہوگا، لارجر بینچ ہوگا یا تین رکنی بینچ ہوگا، یہ تو اب چیف جسٹس کی صوابدید پر ہے کہ وہ کل کس بینچ کا اعلان کرتے ہیں۔ تاہم جو جسٹس صاحب نے جو امین الدین جو انہوں نے جو بینچ سے جو ایک کنارہ کشی اختیار کی ہے، انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ جو گزشتہ رات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بیان جاری کیا تھا، تو اسی کے تناظر میں انہوں نے جو ہے لارجر بینچ سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو انتخابات ہیں خیبر پختونخوا اور اسی طرح جو ہے وہ پنجاب میں، تو یہ اس پر یہ ابھی یہ جو بینچ نیا ٹوٹا ہے یہ دوسرا یا تیسرا بینچ ہے جو نیا ٹوٹ چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے کئی بینچز بنے تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں، تو پروسیجر بھی جو ہے لانگ ہوتا جا رہا ہے، اور جبکہ پاکستان کے آئین میں ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں، لیکن 90 دن کی جو بات ہے وہ تو اب بات جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ اب نئے آئین کے مطابق جو ہے انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں، اس پر بھی اب سوالیہ نشان جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی سے کل جو پریکٹس سے اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ منظور ہوا تھا، آج جو ہے سینٹ سے بھی وہ کثرت رائے سے جو ہے منظور ہوا۔ بل کے حق میں 60 اور مخالفت میں 19 ووٹ آئے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز تھے انہوں نے جو ہے اسمبلی فلور میں زبردست احتجاج کیا، اور وہاں انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے رکھے تھے جن پر لکھا تھا عدلیہ میں جو ہے شبخون مارنا جو ہے وہ نامنظور اور عدلیہ اصلاحات نامنظور۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اپنی جو حفاظت کے لیے اس قسم کی اصلاحات کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، تو اب سینٹ نے بھی اس بل کو جو ہے وہ منظور کر لیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے صدر مملکت عارف علوی صاحب ہے اس پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال 10 دن ان کے پاس ٹائم ہے جب سے اس کے پاس یہ بل پہنچ جائے، تو اس کے بعد صدر اگر اسے ریجیکٹ کرتے ہیں تو دوبارہ جو ہے پھر یہ پاس ہو کر دوبارہ صدر کے پاس یہ بھجوایا جائے گا۔ اس طرح 3 مرتبہ جو ہے یہ پروسیجر ہو سکتا ہے 10-10 دن کے وقفے کے بعد۔ لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو قومی اسمبلی میں اصلاحات بل پر جو ہے وہ قانون گزاری کی جا رہی ہے، تو پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس واپس لینے کا حکم دے دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کمزور بے بنیاد وجوہات پر کیوریٹیو ریویو ریفرنس دائر کرنے کی وجہ سے حکومت نے اس کی پیروی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی جو ہے اب حکومت کے حق میں یہ بات چلی گئی ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت کے دور میں جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کے خلاف جو ہے ریفرنس دائر ہوا تھا اور کئی پیشیاں بھی اس پر ہو چکی تھیں۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اقتصادی بحران ہے اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اقتصادی سیاسی بحران بھی ہے اور اب آئینی بحران بھی جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور ان سب بحرانوں نے پاکستان کو جو ہے وہ گھیر لیا ہے اور اس وقت پاکستان انتہائی جو ہے وہ اپنی تاریخ کے سخت ترین اور مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے. جی ہاشم
جی, بہت شکریہ غلام عباس حیدری صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ گرد و پیش بھی ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے, ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, وہ تجھے بچائیں گے سفینے کا, ان پہ چھوڑ دے کشتی, غم نہ کر سفینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, کیوں بھٹکتا پھرتا ہے اپنے مرشد سے, کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے, وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا, وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, صحنِ گلستاں میں بھی ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا, ہر طرف نمایاں ہے معجزہ پسینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, چھوڑ کر قدم ان کے تو ہواؤں میں چھوڑ کر قدم ان کے
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 فروردین، 8 رمضان المبارک اور 30 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. آٹھ رمضان المبارک سن 675 ہجری قمری کو عظیم ایرانی منجم اور مفکر نجم الدین علی دبیران کا انتقال ہوا. وہ کاتبی کے نام سے معروف تھے. ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اطلاعات دستیاب نہیں ہیں، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ عظیم فلسفی اور مفکر خواجہ نصیر الدین طوسی نے ان سے درخواست کی تھی کہ مراغہ کی رصدگاہ میں آ کر ان کا ہاتھ بٹائیں. مراغہ ایران کا ایک شہر ہے جو صوبہ مشرقی آذربائیجان میں واقع ہے. مراغہ کی رصدگاہ اس دور کی معروف رصدگاہ تھی. کاتبی نے برسوں اس رصدگاہ میں فعال کردار ادا کیا. تیس مارچ 1856 عیسوی کو معاہدہ پیرس کی روح سے جنگ کریمیا کا خاتمہ ہوا. یہ جنگ برطانیہ، فرانس، سلطنت عثمانیہ، آسٹریلیا اور سلطنت پروشیا نے روس کے خلاف شروع کی تھی، جن کا مقصد مشرقی یورپ، خاص طور پر جزیرہ نمائے بلقان سے روس کے عمل دخل کو ختم کرنا تھا. جنگ کے آغاز سے 2 برس پہلے سلطنت عثمانیہ، فرانس اور برطانیہ نے معاہدہ قسطنطنیہ پر دستخط کر کے اس جنگ کی تیاریاں شروع کی تھیں. پیرس معاہدے کی روح سے بحیرہ اسود کو کھلا سمندر قرار دیا گیا اور رومانیا ملک وجود میں آیا، جس کو داخلی خود مختاری دی گئی. تیس مارچ 1976 عیسوی کو مقبوضہ فلسطین میں یوم الارض کے عظیم مظاہرے ہوئے. 18 اکتوبر 1975 کو مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع جلیل کے علاقے میں سرزمین وطن کے دفاع کی کانفرنس منعقد ہوئی تھی. اس کانفرنس میں منظور کی جانے والی پہلی قرارداد میں شرکاء نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی عرب باشندوں کی اراضی کی ضبطی پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت کی تھی. اس کے علاوہ سرزمین وطن کے دفاع کی کانفرنس میں ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی کہ جس کا مقصد کانفرنس کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے عوامی طبقات کو منظم کرنا تھا. اس کمیٹی کا اجلاس مارچ 1976 عیسوی میں منعقد ہوا، جس میں فلسطین کی 20 شہری کونسلوں کے سربراہوں نے شرکت کی، جنہوں نے عوامی نمائندوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد اس دن کو یوم الارض قرار دیا. چنانچہ ہر سال اس دن فلسطینی قوم اور عالم اسلام کے گوشہ و کنار میں لوگ مختلف تقریبات کے ذریعے صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ اور غاصبانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہیں. تیس مارچ سن 1977 عیسوی کو اردو کے ایک اہم صاحب طرز
ادیب، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، ناول نگار، شاعر، نقاد اور محقق اختر اورینوی کا انتقال ہوا۔ وہ 19 اگست 1911 کو ہندوستان کی ریاست بہار کے ضلع جہان آباد کے کاکو علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اردو، فارسی اور انگریزی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اختر اورینوی نے 1934 میں انگریزی میں بی اے آنرس کیا، اس کے بعد ایم اے اردو فرسٹ پوزیشن کے ساتھ پاس کیا اور 1938 میں پٹنہ کالج میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ اختر اورینوی نے 1965 میں بہار میں اردو کا ارتقاء کے عنوان سے مقالہ لکھ کر ڈیلیٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ریاست بہار میں یہ سند حاصل کرنے والے پہلے اسکالر تھے۔ اختر اورینوی کی شخصیت خالص علمی، ادبی اور تخلیقی تھی۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کی تاریخ بھی لکھی اور اقبال و نظیر کو بھی اپنے خاص مطالعے کا موضوع بنایا۔ اختر اورینوی کی 2 درجن سے زیادہ کتابیں شائع ہوئی اور متعدد کتابوں کی انہوں نے تدوین کی۔ ان کے کئی شعری اور افسانوی مجموعے بھی شائع ہوئے۔ دس فروردین 1340 ہجری شمسی کو مشہور عالم اور مرجع دین آیت اللہ العظمیٰ سید حسین طباطبائی بروجردی نے وفات پائی۔ وہ ابتدائی دینی علوم اپنے آبائی شہر بروجرد میں حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درس کا تشریف لے گئے۔ نجف اشرف میں اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ واپس ایران تشریف لائے اور علمی و معاشرتی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ 1324 ہجری شمسی میں مشہد اور پھر قم تشریف لے گئے اور مقام مرجعیت پر فائز ہوئے۔ قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ نے آپ کے زیر نگرانی بہت زیادہ ترقی کی۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کو عالمگیریت عطا کرنے اور اتحاد بین المسلمین کے لیے وسیع اقدامات کیے۔ آپ نے متعدد علمی کتابیں بھی تحریر کی اور عظیم شاگردوں کی تربیت کی، جن میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ دس فروردین 1358 ہجری شمسی کو ایران میں شاہی حکومت کے خاتمے اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد نظام حکومت کے تعین کے سلسلے میں ملک بھر میں ریفرنڈم کرایا گیا۔ ایران کے مسلمان عوام نے اس ریفرنڈم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ ریفرنڈم 2 دن تک جاری رہا اور اس میں حصہ لینے والوں میں سے 98.2% افراد نے اسلامی جمہوری نظام کے قیام کے حق میں ووٹ ڈالا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، اب ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدى والفرقان۔
رمضان
ماہ غفران۔
رمضان رمضان یا شهر الغفران۔ رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
سامعین، خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
نور رمضان، نور رمضان۔
رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان اللہ تیرا ہے احسان روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان علم و ادب سکھلائیں گے دین خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان
سامعین آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ماہ مبارک کے آٹھویں دن کی دعا اور ترجمہ ساتھ مل کر سنتے ہیں
اللہم صل علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين
خدایا آج کے دن مجھ کو یتیموں کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنے بھوکوں کا پیٹ بھرنے مسلمانوں کو سلام کرنے اور نیکوکاروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا شرف عطا کر دے اے تمام آرزو مندوں کی پناہ گاہ تجھے تیرے لطف و انعام کا واسطہ
سامعین خدا کے مہمانوں کو سلام جو ایمان کی طاقت سے روح کو قابو میں رکھتے ہیں اور اچھے اور لائق عمل سے سعادت کے راستے پر گامزن رہتے ہیں خداوند تعالیٰ ایسے لوگوں کو بشارت دیتے ہوئے آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بہترین جگہ بہشت اور بہترین بازگشت ہے۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے عرض کیا تھا کہ روزہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے جو تمام ثقافتوں اور وحی اور غیر وحی کے حامل تمام مذاہب میں موجود رہا ہے۔ قدیم ترین الہامی مذاہب میں سے ایک جس نے اپنے پیروکاروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہ یہودیت ہے۔ مذہب کے آغاز سے ہی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے روزے کا خیال رکھتے تھے۔
یہودی مذہب کے احکام شریعہ میں 12 سال کی عمر کی لڑکیوں اور 13 سال کی عمر کے لڑکوں پر تمام فرائض دینی ادا کرنا واجب ہے۔ البتہ جن لوگوں کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے اور حاملہ عورتیں یا دودھ پلانے والی عورتیں روزے سے مستثنا ہیں۔ یہودیت میں روزے میں کھانے پینے سے پرہیز کے علاوہ دیگر عبادات بھی شامل ہیں جن میں تورات پڑھنے، نماز پڑھنے، گناہوں کا اقرار کرنے، قبروں کی زیارت کرنے، زمین پر سونے، بات کرنے سے پرہیز اور موسیقی سننے سے پرہیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہودی مذہب میں روزے کے دوران مویشیوں کو بھی کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہودیوں کے تمام واجب اور مستحب روزے صبح سے شام تک کے ہوتے ہیں سوائے خاص دنوں، من جملہ کفور کے دن کا روزہ اور 90 دن کا روزہ جو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اگلے دن غروب آفتاب تک رہتا ہے۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب.
سامعین، یہودیت میں روایتی روزوں کو واجب اور مستحب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. واجب روزے جن میں بائبل میں بتائے گئے روزے یا بائبل میں مذکورہ واقعات کی یادگار کے لیے مقرر کیے گئے روزے شامل ہیں، جیسے یوم کپور کا روزہ، بچھڑے کی پوجا کے لیے بنی اسرائیل کے گناہوں کی معافی کا دن، نوا روزہ، یروشلم میں قحط کی شدت کا دن، 17 جولائی یروشلم کے سقوط کا دن کا روزہ. اس کے علاوہ خاخاموں کی طرف سے معین کیے جانے والے روزے، فصح کے بعد پہلے پیر کے روزے کی طرح مصری فرعونوں کی غلامی سے یہودی لوگوں کی آزادی کی عید، اور ہر مہینے کے آخری تاریخ کے روزے کو چھوٹا کیپور کا دن کہا جاتا ہے. مستحب روزوں کو یہودیت میں بھی ایک خاص مقام حاصل ہے. یہ روزے ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں ان خاص مواقع پر رکھتے ہیں جن کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے. ان روزوں کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا اور یہ ایسے وقت میں رکھے جاتے ہیں جب کسی کو کچھ ہوتا ہے، مثال طور پر والدین یا استاد کی موت کے لیے روزہ رکھنا، اسی طرح دولہا اور دلہن کے لیے ان کی شادی کے دن روزہ رکھنا وغیرہ.
اس موقع پر ہم یہودیت کے واجب روزوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یوم کپور یہودیت کے قدیم ترین اور مشہور روزوں میں سے ایک ہے. کپور کے دن روزہ رکھنا فرض ہے. اس دن یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد شام ڈھلنے سے آدھے گھنٹے پہلے سے کھانے پینے سے اگلے دن شام کے آدھے گھنٹے بعد تک پرہیز کرتے ہیں. نہانے سے پرہیز کریں، خوشبو لگانے اور جسم پر تیل کی مالش سے پرہیز کریں. اس کے علاوہ انہیں چمڑے کے جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی جنسی تعلق قائم کی اجازت ہوتی ہے. ان میں سے بعض اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی ہیں اور نہ ہی اپنے جانوروں کو دودھ پلاتے ہیں. یہودی بھی عام طور پر یوم کپور پہلے دن مناتے ہیں اور ضیافت کرتے ہیں، اور رات کے کھانے میں بعض اوقات روٹی میز پر رکھی جاتی ہے جو کہ ایک بازو کی شکل میں ہوتی ہے. اسے عام طور پر فرشتوں کی علامت سمجھا جاتا ہے. اس دن یہودی عام طور پر خوشی کی علامت کے طور پر سفید لباس پہنتے ہیں. کپور کے دن یہودی 4 بار عبادت گاہ میں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور 1 بار کھڑے ہو کر گناہوں کی معافی کا ورد پڑھتے ہیں. یہودی علماء خواہم یوم کپور کے روزے کے اختتام پر مخصوص انداز میں بلند آواز کے ذریعے یہودیوں کو آگاہ کرتے ہیں اور وہ 25 گھنٹے کا روزہ کھول دیتے ہیں.
اس دن کا تاریخی پس منظر کوہ سینا سے موسیٰ علیہ السلام کا نیچے آنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن تک اپنی قوم سے الگ رکھا گیا اور کوہ سینا کی چوٹی پر عبادت کی تاکہ 10 احکام کی تختی حاصل کی جا سکے. جب وہ پہاڑ سے واپس آیا تو دیکھا کہ بنی اسرائیل کا گروہ ہدایت کے راستے سے ہٹ کر بچھڑے کی پرستش کر رہا ہے. ایک سچے خدا کی پرستش کرنے کے بجائے انہوں نے سامری بچھڑے کی پرستش کی. یہ حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر واپس آ گئے. یہودیوں نے 40 دن تک عبادت کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی. یہ 7ویں عبرانی مہینے کی 10ویں تاریخ تھی جب موسیٰ کی کوہ طور سے واپسی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور یہ دن کپور کے نام سے مشہور ہوا. گناہوں کی بخشش کا دن. اس دن یہودی اپنی روز مرہ کی سرگرمیاں ترک کرتے ہیں اور عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں.
تو رات کی آیت کے مطابق یہودیت میں روزے کا فلسفہ 4 چیزیں ہیں: عذاب اور آفت کے نزول سے بچنا، دشمنوں سے محفوظ رہنا، خدائی فرائض کی انجام دہی کے لیے روحانی تیاری حاصل کرنا، اور گزشتہ گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کرنا. قدیم عہد کی کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ روزہ بذات خود ایک خاتمہ نہیں بلکہ گناہوں سے توبہ اور توبے کا اظہار کا ذریعہ ہے. یہودی تعلیمات کے مطابق انسان کو روزے کے ذریعے خدا کے سامنے عاجزی، اپنے رویے اور اعمال کو بدلنا اور سچی توبہ حاصل کرنا چاہیے.
سامن، کتاب مقدس اشعیا کی ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن یہودیوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ روزے سے ہیں لیکن خدا ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور خدا ان کو جواب دیتا ہے کہ میری بے توجہی اس لیے ہے کہ روزے نے تم کو خاضع نہیں بنایا بلکہ تم کو متکبر اور جابر بنا دیا ہے. تم روزے کی حالت میں اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتے ہو، ایک دوسرے سے جھگڑتے ہو اور دشمنی کرتے ہو، اور اپنی خوشی اور ذاتی فائدے کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ روزہ جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ ظلم و ستم اور ناانصافی کو ختم کرو اور مظلوموں پر رحم کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بے لباس کو کپڑے پہناؤ اور اپنے گھر محتاجوں کے لیے کھول دو، تبھی میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔
ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا اس بات سے ناخوش ہے کہ یہودی لوگ روزے اور افطاری کے باطنی اثرات پر توجہ نہیں کرتے۔ حقیقی عبادت سے بے توجہی، خود غرضی اور ظلم و زیادتی وہ رویے ہیں جو یہودی لوگوں کے وجود کا حصہ آج بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس قوم کا ایک نام نہاد وجود جو اسرائیل کہلاتا ہے اور پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی فکر میں ہے، آج 70 سال سے زائد عرصے سے فلسطینی عوام پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور صہیونی عناصر انہی ان کے آبائی شہر اور زمین سے نکال رہے ہیں۔ ان انتہا پسند یہودیوں کے تمام مظالم کے باوجود اس بات کا امکان نہیں کہ 40 دن یا اس سے زیادہ روزے رکھنے والے بھی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے روزے رکھتے ہیں، جبکہ ان کے دل ابھی تک دشمنی، خود غرضی اور ناانصافی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ سے موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی یہودی آج بھی دنیا کے سامری بچھڑے کی عبادت کو ایک خدا کی عبادت پر ترجیح دیتا ہے۔
ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا۔
سامعین، ماہ رمضان اپنے نفس کی اصلاح کا مہینہ ہے اور اس راہ میں قرآن کے ساتھ چلنا راستے کو ہموار کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں انسان کے لیے ایک نئی فضا فراہم ہوتی ہے، زندگی کے شور و غل اور اس کے دباؤ اور غفلت کے عوامل سے خود کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے اور ایسی راہ اختیار کرنی چاہیے کہ جو اسے خوشی اور بھلائی کی طرف لے جائے۔ لہذا رمضان المبارک کی فضیلت میں سے ایک انسان کی تربیت اور اس کی شخصیت کا نکھار ہے۔ خود سازی انسان کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قرآن انسانی زندگی اور معاشرے کے تمام پہلوؤں پر دیرپا اور فیصلہ کن اثرات رکھتا ہے۔ اگر قرآن کی تعلیمات پر صحیح فہم کے ساتھ عمل کیا جائے تو انسانوں کی انفرادی اور سماجی ترقی کے لیے مختلف شعبوں میں بنیادیں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ متقیوں کے دل قرآن سے پرسکون ہوتے ہیں اور وہ ہر مشکل میں قرآن سے مدد لیتے ہیں۔ سامعین، ہم آج کے پروگرام کا اختتام صحیفہ سجادہ کی ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ خدایا، رات کی تاریکی میں قرآن کو میرا ساتھی بنا۔ میرے مولا، شیطان کے فتنوں کے مقابلے میں جب زبان کی لغزشیں بے قابو ہو جائیں تو مجھے قرآن سکھانے والا بنا دے، تاکہ قرآن کے اعجاز اقوال اور روح پرور آیات میرے دل تک پہنچ جائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں. تو پہلے روزنامہ ایکسپریس کی سرخیاں. عمران خان کی تمام مقدمات کے اخراج کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست. پیٹرول پر سبسڈی، آئی ایم ایف نے حکومت کی ابتدائی تجویز مسترد کر دی. موجودہ حکومت نے ایک دن بھی بیرونی ادائیگی نہیں روکی. کوشش ہے رواں برس اسٹیٹ بینک کے ذخائر 13 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار. قومی اسمبلی حکومت کا ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے بجلی سبسڈی ختم کرنے کا اعتراف. جج دھمکی کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ معطل. اور اب روزنامہ ڈان کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. مبینہ بیٹی کا معاملہ، عمران خان کے خلاف نااہلی کیس قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ. پاکستان 2 ارب ڈالر قرض کی ادائیگی میں توسیع کے لیے چین کے فیصلے کا منتظر. یہ توسیع ایسے وقت میں انتہائی اہم ہے جب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر صرف 4 ہفتوں کی درآمدات کے لیے کافی رہ گئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے غداری کے قانون 124A کو آئین سے متصادم قرار دے دیا اور عدلیہ پر حملہ نامنظور. پی ٹی آئی نے سینٹ میں پوسٹر اٹھا لیے. اور سامعین، اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے سوموٹو اختیار. اخبار لکھتا ہے کہ منگل کے روز قومی اسمبلی میں چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹس لینے کے اختیارات کے حوالے سے باقاعدہ میکانزم بنانے کا ایک بل پیش کیا گیا، جو بعد ازاں قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں بھیج دیا گیا تاکہ مسودہ قانون کا مزید جائزہ لیا جا سکے. قبل ازیں وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اپنے اجلاس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری دی. انسانی حقوق اور عوامی مسائل کے حوالے سے چیف جسٹس کے مذکورہ اختیار کی افادیت اپنی جگہ، مگر جیسا کہ وزیر قانون نے اپنی تقریر میں کہا، بعض مواقع پر اس اختیار کا استعمال ایسے معاملات میں بھی کیا گیا جہاں اس کی ضرورت پر سوال اٹھتے ہیں۔ یہ بات پیش نظر رکھنے کی ہے کہ قوانین جہاں اپنے وقت کی سماجی و تہذیبی کیفیات کی عکاسی کرتے ہیں، وہاں بدلتے حالات وہ صورتیں سامنے لاتے ہیں جن میں قانونی اصلاحات اور تبدیلیوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت جس قانونی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی گئی اس کی ایک سے زیادہ وجوہ ہو سکتی ہیں، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن التوا کے حوالے سے از خود نوٹس کے 1 مارچ کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے پیر 27 مارچ کو بینچ میں شامل 2 ججوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کے دستخطوں سے 28 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ سامنے آیا، اس کے بعد از خود نوٹس کیس کے باقاعدہ میکانزم کی ضرورت شاید زیادہ روشنی میں آئی۔ ایک ہی بینچ میں شامل جج صاحبان کا چیف جسٹس سمیت برادر ججوں سے اختلاف رائے معمول کی بات ہے، مگر اس نوٹ سے یہ نقطہ نمایاں ہوا ہے کہ از خود نوٹس ریگولر اور خصوصی بینچ کی تشکیل تمام ججوں کی منظوری سے رولز کی بنیاد پر ایک سسٹم کے تحت ہونی چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں جو ترمیمی بل پیش کیا اس کے مطابق از خود نوٹس کا فیصلہ چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججوں پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی کرے گی جو کثرت رائے سے ہوگا۔ از خود نوٹس کیس کے خلاف 30 دن میں اپیل دائر ہو سکے گی جو 2 ہفتوں میں فکس ہوگی اور جس کی سماعت لارجر بینچ کرے گا۔ منگل ہی کے روز قومی اسمبلی نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پیش کردہ ایک قرارداد منظور کی جس میں سیاسی استحکام کے لیے قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرانے، الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت نہ کرنے اور اجتماعی دانش کے حامل دستوری معاملات کی سماعت فل کورٹ کے ذریعے کرنے پر زور دیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد و خود مختار آئینی ادارہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت شفاف اور آزادانہ انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت نہیں کی جانی چاہیے۔ قرارداد میں توقع ظاہر کی گئی کہ اعلی عدلیہ سیاسی و انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی۔ اور سامعین، اب ہندوستانی اخبار روزنامہ اردو ٹائمز کی کچھ اہم سرخیاں۔ جلگاؤں میں مسجد کے سامنے ڈی جے بجانے پر فساد۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان۔ 10 مئی کو 1 مرحلے میں پولنگ، 13 مئی کو نتائج کا اعلان۔ ملک بھر میں پھر کورونا کا پھیلاؤ، 2000 نئے کیس۔ دہلی میں بی جے پی کا آپریشن لوٹس ناکام۔ اور پارلیمنٹ میں 3rd ہفتے بھی تعطل برقرار۔ سامعین، یہ تھیں روزنامہ اردو ٹائمز کی کچھ اہم سرخیاں، اور اب اردو ٹائمز کا ہی اداریہ جس کا عنوان ہے وزیر قانون کی قانون شکنی۔ اخبار لکھتا ہے کہ کرن رجیجو کے سابق ججوں کو دھمکانے کے بیان کے خلاف ملک کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے 350 وکیلوں نے مذمت کی ہے۔ ان وکیلوں میں ملک کے کئی نامور وکیل بھی شامل ہیں۔ وکیلوں نے اپنے مذمتی بیان میں کرن رجیجو کے بیان کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک وزیر قانون کو اس طرح کا بیان دینا زیب نہیں دیتا۔ کرن ریجیجو نے مذکورہ بیان ایک میڈیا گھرانے کے پروگرام میں دیا تھا، جس میں انہوں نے سابق ججوں کو دھمکانے کا کام کر دیا کہ ہم کسی کو بھی نہیں بخشیں گے۔ کرن ریجیجو سے پہلے آج تک آزاد ہندوستان میں کسی بھی وزیر قانون نے عدلیہ کو دھمکانے کی حرکت نہیں کی تھی۔ ایک جمہوری ملک میں عدلیہ کی آزادی قانون کی حکمرانی کی ضمانت ہے۔ اگر حکومت عدلیہ کو ہی دھونس میں لینے کی کوشش شروع کر دے تو جمہوری ریاست لاقانونیت اور انارکی میں بدل جائے گی۔ آزادی اظہار رائے اور حکومت کے فیصلوں پر اعتراض جمہوریت کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ جب ایک وزیر اس طرح سے ججوں کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرتا ہے تو عوام کیسے ان پر بھروسہ کرے؟ حکومت پر تنقید کرنا ملک پر تنقید کرنا قطعی نہیں ہوتا۔ حکومت پر تنقید کرنا نہ ہی ملک کے خلاف ہے اور نہ ہی ملک دشمنی۔ کرن ریجیجو کا ایک کھلے اسٹیج سے سابق ججوں کو دھمکانا عدلیہ پر حکومت کے کنٹرول کا واضح پیغام ہے۔ وزیر قانون نے دھمکانے میں یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے پاس ججوں کے خلاف کئی دستاویزات ہیں۔ اگر وزیر قانون کے پاس ججوں کے خلاف دستاویزات ہیں تو وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ دستاویزات ہونے کے باوجود وزیر قانون کا خاموش رہنا اپنے عہدے کے تئیں بدشکنی کے مترادف ہے۔ وہ ایک ذمہ دار وزیر قانون ہونے کی کسوٹی پر کھرے نہیں اتر رہے ہیں۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام، عید نوروز کا خصوصی پروگرام۔ تو سماعت فرمائیں خصوصی پروگرام اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال.
سامعین، ہم جشن نوروز کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہم آپ کو نئے ہجری شمسی سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
بیا بخون هم صدای من، چون به سر رسید انتظار ما، بیا مرو از خود ببر، چون در رسید نوبهار ما، سالی که اومد سال ماست، با من بخند چون شقایق، و حالا که دنیا مال ماست باید کنیم یاد عاشق ها، آی بیا که نوروزه دنیا
سمیں۔ جس معاشرے میں متعدد ثقافتیں اور اقوام موجود ہوں، اس کے سماجی نظم و نسق اور ثقافتی اقدار کے تحفظ میں سب سے زیادہ کردار عوامی اور قومی رسومات کا ہوتا ہے۔ ایران میں نوروز قومی رسومات میں سر فہرست ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم غیر ملکی سیاحوں کی ایران آمد اور ان سیاحوں کی نوروز سے آشنائی کا ذکر کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور جشن نوروز کی ایک مرتبہ پھر مبارکباد قبول فرمائیں۔
سامعین، سفر نامے لکھنے والے مستشرقین، سیاح، حتیٰ ایران کے سیر کرنے والے عام لوگ بھی تھوڑی سی جستجو کے ساتھ ایران میں نوروز کے جشن اور اس کے آداب و رسوم سے آشنا ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ ان ایام میں ایرانیوں کے مہمان ہو تو بلا شبہ اچھی یادوں کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹیں گے۔ سفر ناموں اور تاریخی کتابوں کا جائزہ لینے سے ہمیں بہت دلچسپ نکات کا پتہ چلتا ہے، جن میں بعض کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں۔ در محضر سلطان صاحب قرآن نامی کتاب میں دوسری کتابوں کی نسبت نوروز کا زیادہ ذکر ہوا ہے۔ اس کتاب کا مصنف جرمن مستشرق ہائنریش بروکش ہے، جس کا تعلق 19ویں صدی سے ہے۔ اس نے ایرانیوں کے نزدیک نوروز کی اہمیت کی جانب اشارہ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ نوروز کی عید قریب تھی۔ نوروز تقریباً تمام ایرانیوں کے لیے ایک سحرآمیز اور موجز نما لفظ ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی سب کے دل دھڑکنے لگتے ہیں اور چہروں سے خوشی نمایاں ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی یاد اور آئندہ نوروز کی امید میں اپنی تمام موجودہ مشکلات اور پریشانیاں برداشت کرتے ہیں اور سارا سال نوروز کے انتظار میں گزار دیتے ہیں۔ بروکش نے نوروز کی تاریخ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جشن موسم سرما کے اختتام اور موسم بہار کے آغاز میں منایا جاتا ہے۔ عہد ناصری میں ایرانیوں کے ہاں علم نجوم کو جو رونق ملی تھی، اس نے بروکش کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ وہ اپنی کتاب میں مزید لکھتا ہے کہ علم نجوم اور فلکیات کے ماہرین سات اور نحس ساتوں کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ بادشاہ اور شہزادوں کے لیے ان ساتوں کی تعین کے ساتھ اچھا خاصا انعام حاصل کرتے ہیں۔ وہ نوروز سے کچھ عرصے قبل اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ کس لمحے آفتاب برج حمل میں داخل ہوگا، پھر وہ اس کا اعلان کرتے ہیں تاکہ سب لوگ نیا سال شروع ہونے کے لمحے اپنی روایتی اور قدیم رسومات انجام دیں۔ سامعین، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں نوروز سے قبل ہی مٹھائی بیچنے والوں کی دکانوں پر گاہکوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ بروکش نے بھی اپنی کتاب میں اس نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مٹھائی کی دکانوں پر بہت رونق ہوتی ہے۔ مٹھائی فروخت کرنے والے مختلف طرح کی مقامی مٹھائیاں بناتے اور فروخت کرتے ہیں۔
مثل پر پروانه ها داره تو هوای خون میپره، انگاری دارن با غنچه های سیر دور آینه
سینه رو پرچین میچینم، به همه خبر بدین فرشته ها، رو زمین سفره ی هفت سین میچینم، نقره ی شب نما پاشیده بها، رو تن جوونه های بیقرار میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میشکفن پنجره ها یکی یکی، میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار.
سامن ناصری عہد کے ایرانیوں کی رسومات میں سے وہ ہفت سین کو تیار کرنے اور نوروز کی دوسری رسومات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اچھا ذوق رکھنے والے ایرانی عید نوروز کے لیے عموماً اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے باغچے بناتے ہیں اور ان میں یا گلدانوں میں ایسے پھول اگاتے ہیں جن کے نام حرف سین سے شروع ہوتے ہیں، مثلاً سنبل کا پھول، اور وہ موسم سرما کی طولانی نیند کے بعد نیچر کے بیدار ہونے کا جشن اس پھول کے ساتھ مناتے ہیں۔ تاریخ نے ناصر الدین شاہ کے فن دوست ہونے کا ذکر کیا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ناصر الدین شاہ کے جس کا لقب سلطان صاحب قرآن تھا، فوٹوگرافر اور خطاط تھا، بعض اوقات وہ شعر بھی کہتا تھا اور سیلفیاں بھی بناتا تھا۔ نوروز سے قبل بازار میں ناصر الدین شاہ کے آنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب بادشاہ بازار میں جانے کا ارادہ کرتا تو عام لوگوں کو سبزہ میدان یا سبزہ اسکوائر جانے سے منع کر دیا جاتا تھا، صرف بادشاہ کے درباریوں کو وہاں جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس نے کتاب میں مزید لکھا ہے کہ سلام کوچک یعنی چھوٹا سلام اور سلام عام کا شمار ان رسومات میں سے ہوتا تھا جو نوروز کے موقع پر ضروری تھیں۔ سلام کوچک یا چھوٹا سلام خاندان اور قریبی افراد کے ساتھ مختص تھا، یہ رسم فروردین کے پہلے دن اور محل میں انجام دی جاتی تھی، لیکن سلام عام کا طریقہ دوسرا تھا۔ اس رسم کے دوران بادشاہ سبزہ میدان یا سبزہ اسکوائر کے پاس واقع محل کے اونچے ایوان میں اپنے تخت پر بیٹھتا اور اس جگہ سے وہ صحن میں موجود تمام افراد کو دیکھتا ہے۔ اس ایوان میں بڑے بڑے پردے لگے ہوئے ہیں اور ان پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ سلام عام کی تقریب میں افسر، اعلی عہدیدار، عمراء، علماء اور شہزادے شرکت کرتے ہیں، ان کے لیے خاص جگہیں پہلے سے معین کر دی جاتی ہیں، وہ صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور عید کے موقع پر بادشاہ یا بقول اپنے قبلہ عالم کا شکوہ و جلال دیکھتے ہیں۔ برطانوی مصنف اور سفارتکار رابرٹ کر رپورٹر نے بھی سن 1819 یعنی تقریباً 200 سال قبل ایران کا سفر کیا تھا، اس نے بھی اس رسم کی جانب اشارہ کیا ہے اور تہران میں اپنے مشاہدات کے بارے میں لکھا ہے کہ میں عید کے پہلے دن ارگ اسکوائر میں داخل ہوا، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں جمع تھے، بڑے گیٹ سے گزرنے کے بعد میں ارگ کے اندرونی احاطے میں داخل ہوا، لوگ وہاں بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد میں محل کے احاطے میں داخل ہوا، وہاں بادشاہ آیا اور تخت پر بیٹھ گیا، وہاں موجود عہدیداروں نے اسے مبارکباد دی، عیدی وصول کی اور یہ رسم ختم ہو گئی۔
سامعین، جرمنی سے تعلق رکھنے والے مورخ اور سیاح کارس نیگر نے اہل زمبیا میں ایران کی سیاحت کی تھی۔ جن سیاحوں نے ایران کا سفر کیا ہے ان میں سے کارسٹن نیبر ایسا فرد ہے جس نے کسی طرح کے تعصب کے بغیر اپنا سفر نامہ لکھا ہے۔ اس نے ایران کے بارے میں حقائق پر مبنی باتیں تحریر کی ہیں۔ شاید اس کی وجہ اس کا کارٹوگرافر ہونا ہے، اس لیے اس نے ہر چیز کو بغور دیکھا اور اس کی تفصیلات کو تحریر کیا ہے۔ نیور نے سن 1765 عیسوی کی ڈائری میں لکھتے ہوئے شرح تخت جمشید کے سلسلے میں لکھا ہے کہ 19 مارچ کو میں اپنے گھر میں مصوری میں مصروف تھا۔ دیہات والوں نے سمجھا کہ میں نوروز کا جشن منانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ ایرانیوں کا نوروز وہی دن جو قدیم زمانے میں تھا۔ شاید نیور کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا ذرا مشکل تھا کہ قدیم زمانے میں منائے جانے والے جشن نوروز کا سلسلہ آگے بڑھتا ہوا عہد زندیہ تک پہنچتا ہے، لیکن وہ اس تسلسل پر اپنے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے قارئین کو اس عید روایت اور ثقافت سے آگاہ کرتا ہے جو کئی جنگوں، بادشاہتوں اور ہر طرح کی تبدیلیوں کے باوجود پوری طاقت کے ساتھ باقی تھی۔ نیور نے عید نوروز کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 20 مارچ یعنی فروردین کی پہلی تاریخ کو دیہات والوں نے معمول سے بہتر لباس پہنے تھے اور اس دن انہوں نے کام کاج چھوڑ دیا تھا۔ اچھا لباس پہننا اور کام کاج نہ کرنا اس بات کی علامت تھا کہ یہ عید کا دن ہے، اور چونکہ رمضان کا مہینہ تھا اس لیے وہ سارا دن کوئی چیز نہیں کھا سکتے تھے۔ البتہ دن میں نہ کھانے کی تلافی انہوں نے رات میں کر دی تھی، لیکن مکمل خاموشی اور سکون کے ساتھ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سفر نامہ لکھنے والے اکثر افراد نے لکھا ہے کہ جب بھی نوروز کے ایام رمضان یا محرم میں آتے تھے تو لوگ دینی اور مذہبی آداب کی پابندی کرتے ہوئے اپنی قومی رسومات پر مذہبی اور دینی شاعر کو ترجیح دیتے اور انہیں مقدم رکھتے تھے۔
سامین، ریچرڈز فریڈرک چارلز نے پہلوی حکومت کے زمانے میں ایران کا سفر کیا۔ اس نے بھی اس زمانے میں تہران اور اصفہان میں جشن نوروز منائے جانے کا ذکر کیا ہے۔ ریچرڈز نے خاص طور پر اصفہان میں جشن نوروز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جیسے ہی نوروز کی صبح کی رسم ختم ہوتی ہے تو جن افراد کے لیے مقدور ہوتا ہے وہ جلدی جلدی زائندہ رود نامی دریا کے کنارے جاتے ہیں اور سپہر تک وہیں رہتے ہیں، اور وہاں شاہ نامہ اور رستم و سہراب کی داستان پڑھتے ہیں۔ سامعین، ہم ایک بار پھر آپ کو نئے ہجری شمسی سال کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام لوگوں کو خوشی، آسائش، امن اور خوشحالی سے ہمکنار کرے۔
سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورده صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهاران، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی باران، ای سفر کرده دلدار من با بهاری که می آید بیا، تا گره هست دلو از کار من خنده های تو بکشاید بیا،
در بر من، زنده کن من دیگر من، می شود به فصل عاشقی خندت بهار آور من. ای یار دیرین جانم، ای شور شیرین، فروزد به هر جا شرری، میزند شررها به دلم، دم به دم کند مشتعلم، بشکفت سر و ما هستیم، میدهد نشاط مستیم باد بهاران. در هوای دلنگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا، خوانده بر گوش و شاق کهن، میزند شررها به دلم، دم به دم کند مشتعلم باد بهار. بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم باده باران.